تو علی بن مرتضیٰ حضرت فاطمہ کی محبت کی آگ ہے کہ ہم طالب ہیں کہ غلام ہیں اور وہ کروڑوں میں کافر ہیں. تو یہ ایک راستہ غلط اپنایا ہے جس کے شواہد موجود ہیں. مثلاً شیعہ کی ایک کتاب ہے تفسیر ہے, اس کے اندر باقاعدہ طور پر حضرت علی بن مرتضیٰ کی مثال ایک مچھر دی گئی کہ علی کی مثال ایک مچھر تھی. تو جو علی کو مچھر کہتا ہے تفسیر حیدری کے اندر یہ موجود ہے, جو آثار حیدری اور تفسیر حیدری اور نور امام شیعہ کی کتابیں کہ علی اور مرتضیٰ کو مچھر سے تشبیہ دی گئی. تو علی سے محبت کرنے والا علی کو مچھر کیسے کہہ سکتا؟ آپ بتائیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اسے مچھر کہیں گے, تو آپ کہو گے یار یہ مذاق کر رہا, تو ہم یہ کیسے مان لیں؟ تو خیر یہ ایک علیحدہ عنوان ہے تفصیلی, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ عنوان پر کچھ باتیں ضروری میں انشاءاللہ کروں گا, اس لیے کہ وقت ہمیں بھی مختصر ہوتا ہے اور تفصیلی تقریر حضرت فاطمہ پر میری کس ٹوڑے ویسے علیحدہ موجود ہے اور یہاں پر تفصیلی بات نہیں ہو سکتی. صرف دو تین ضروری باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت سمجھنے سے پہلے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ یا اور بھی بیٹیاں؟ پہلا ایک مسئلہ یہ کہ کیا حضور علیہ السلام کی بیٹی صرف ایک ہے جیسا شیعہ کا عقیدہ ہے یا چار بیٹیاں؟ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ ہی رسول اللہ کی بیٹی ہے یا اور بھی بیٹیاں. ایک مسئلہ حضرت فاطمہ کے عنوان پر یہ بیان ہوگا ان شاء اللہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی یہ بڑی لاڈلی شہزادی اور روایات کے مطابق حضرت فاطمہ سے حضور کو پیار زیادہ تھا, یہ کتابوں میں موجود ہے, مشکات شریف میں بھی ہے. اگر پیغمبر کی چار بیٹیاں ہوتی تو یہ پیار صرف ایک بیٹی سے کیوں ہوتا؟ چاروں سے برابر ہونا چاہیے تھا, یہ بھی ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات, کہ حضرت فاطمہ کے بچپن کے حالات کیا, یہ ایک علیحدہ عنوان ہے. اور ایک عنوان ہے کہ حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی کیسے ہوئی اور شادی کے بعد ان کے آپس میں تعلقات کیسے رہے. ایک تو شادی حضرت فاطمہ کی اور ایک شادی کے بعد حضرت علی سے ان کے تعلقات کیسے رہے. پھر حضرت فاطمہ کی جو اولاد تھی کون کون سی اولاد تھی, کتنے ان کے بچے تھے, یہ ضروری بات ہے. ہمارے ہاں اصل میں یہ بڑا المیہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی بھی پوری اولاد کا ہمیں پتا لیں. حضرت فاطمہ کے کل چھ بچے ہیں لیکن ہمارے ہاں صرف دو بچے علاج حاصل ہو گئے اور کسی بچے کا ہمارے ہاں ذکر ہی کوئی نہیں کرتا, نہ کوئی ذکر ہوتا ہے. تو یہ ایک غلطی اور غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ضروری ہوتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق تھا, ان کی آپس میں کیا محبت تھی, کیا تعلق تھا اور آپس میں ان کے تعلقات کیسے تھے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے حضرت فاطمہ کا راز ہو کر دنیا سے گئے, یہ شیعہ کا سوال. تو ہمیں اس پر بھی کچھ بات میں انشاءاللہ کروں گا. میں نے آپ سے جیسے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان آنا کا عنوان اتنا طویل اور اتنا وسیع ہے, اس پر ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹے سے بات نہیں بنتی, جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اس مختصر وقت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے کہ رسول اللہ کی ایک چہیتی صاحبزادی کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں اور یہ بھی باعث برکت اور باعث سعادت. حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضائل کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں چار بیٹیاں, اور یہ جو چار بیٹیاں ہیں یہ چار بیٹیوں کا عنوان جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. قرآن سے بھی پیغمبر کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ثابت ہیں اور حدیث سے بھی پیغمبر کی چار بیٹیاں ثابت ہیں, بلکہ شیعہ کی بہت ساری کتابوں میں پیغمبر کی چار بیٹیوں کو تسلیم کیا گیا. اس لیے اس کے اندر کوئی بظاہر اشکال نہیں نظر آتا. صرف حضرت عثمان غنی کو گرانے کے لیے اور ان کی عظمت کو داغدار کرنے کے لیے نبی کی بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا ہے کہ عثمان غنی کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں, باری باری ایک فوت ہو گئی دوسری آئی. تو اگر نبی کی یہ دو بیٹیاں مان لی جائے تو پھر سوال ہوا ان کا نکاح کیسے ہوا, ان کے یہاں کوئی بچہ ہوا یا نہیں ہوا, تو پھر اس بچے کو نبی کا اور نواسا ماننا پڑے گا. اور شیعہ کہتے ہیں نواسا حسین کے علاوہ ہے کوئی نہیں. تو نہ پھر حضرت عثمان غنی کی فضیلت قربانے بغیر چارہ ہوگا اور نہ نواسے کے ذکر کے بغیر چارہ ہوگا. تو یار لوگوں نے نبی کی بیٹیوں کا سر سے انکار کر دیا کہ بیٹی ایک ہے اور بیٹی کوئی. اور بھائی حضرت زینب کس کی لڑکی تھی, حضرت رقیہ اور ام کلثوم پیغمبر کی جو باقی تھی بیٹی یہ کس کی لڑکیاں؟ تو یہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کی لڑکیاں تو ضرور تھیں, لیکن حضرت خدیجہ کے پچھلے خان سے ان کی لڑکیاں تھیں, رسول اللہ کی لڑکیاں نہیں. تو یہ شیعہ کا اعتراض. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, میری کوئی بیٹی ہو, میری اپنی بیٹی یا آپ کی بیٹی ہو, تو میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنی بیٹی کو یہ کہوں کہ یہ کسی کی بیٹی. کہہ سکتے ہیں آپ, کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حقیقی ایک بیٹی ہو اور اس حقیقی بیٹی کے بارے میں آپ کہیں کہ یار نہیں یہ میری بیٹی نہیں, یہ فلاں آدمی کی بیٹی ہے. تو اس پورے مجمعے میں کوئی آدمی جلنے والا ایسا مجھے بتائے کہ جو کہے کہ بیٹی تو میری حقیقی ہو, نسخہ تو میرا ہو اور میرے گھر میں پیدا ہوئی ہو اور میری میں ہی اس کا حقیقی باپ ہوں, اور میں یہ کہوں کہ نہیں یہ میری بیٹی نہیں, یہ فلاں آدمی کی بیٹی ہے. ایسے آپ لوگ تصور کر سکتے ہو کہ بیٹی تو اپنی ہو اور کسی کے کھاتے میں ڈالی ہے؟ اور قرآن پاک میں ان لوگوں نے آبائی, قرآن کا حکم ہے کہ اپنے اولادوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو جو ان کے باپ ہیں حقیقی. تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت رقیہ بنت محمد کہا جاتا ہے, ام کلثوم بنت محمد اور زینب بنت محمد یہ کہا جاتا ہے. اگر حضور علیہ السلام ان کے حقیقی بیٹے نہیں تھے تو ان کے حقیقی باپ کا نام کیا تھا اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ اس باپ کا نام کہیں ذکر نہیں کہ فلاں کتاب ان کے باپ کا نام ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ اولاد کو اس کے باپ کے نام سے پکارو. تو اگر باپ حضرت خدیجہ کا پہلا خاون تھا تو اس کا نام کیا تھا, کس نام سے ان کو پکارنا چاہیے؟ تو حقیقی بیٹی ہو میری اور میں کہوں نہیں میری نہیں کسی کی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ کی بیٹیاں ہی لوارث ہیں اس ملک میں یا اس دنیا میں کہ نبی کی ہو بیٹیاں حقیقی, پیغمبر کا خون ہو, نبی کا رخت جگر ہو, پیغمبر علیہ السلام ہی ان کے حقیقی باپ ہو اور کوئی آدمی کہے نہیں یہ نبی کی بیٹیاں نہیں کسی اور کی بیٹیاں, یہ ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی, جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 22 پارہ سورۃ الاحزاب ہے. قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی, اے نبی قل, کہہ دے, لِأَزْوَاجِكَ, اپنی بیویوں سے کہہ دے. یہ آیت ہے پردے کی, قرآن پاک میں جو پردے کی آیت ہے جس میں عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. یہ آیت قرآن پاک میں پردے کے متعلق اتری ہے اور اس سے میں استدلال کرتا ہوں کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی, اے نبی قل, کہہ دے, لِأَزْوَاجِكَ, اپنی بیویوں سے کہہ دے, وَبَنَاتِكَ, اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دے. اگر ہوتی ایک بیٹی تو بیٹیوں کا نمبر نہ ہوتا, تو قرآن سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا النبی, اے نبی کہہ دے, کل کہہ دے, لِأَزْوَاجِكَ, اپنی بیویوں سے, وَبَنَاتِكَ, اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ عام جو امت کی عورتیں ہیں وہ بھی تو نبی کی بیٹیاں ہیں, تو ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پوری امت کی جتنی عورتیں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن کہہ سکتا تھا کہ بھائی آپ بیٹیوں کو کہہ دیں ساری امت کی عورتیں تو نبی کی بیٹیاں ہی ہیں, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ سوال بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی 14 پہلے قرآن میں دے دیا. کیا کہا؟ کل ازواج کا, اپنی بیویوں سے کہہ دیں, وبنات کا, اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں. تو مومنوں کی عورتوں کا علیحدہ ذکر کیا, ورنہ عام عورتوں کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ساری امت کی بیٹیوں کو نبی کی بیٹیاں قرار دینا مقصود تھا تو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, ویسے ہی وبنات کا کہہ کر بات ختم ہو جاتی. بلکہ کیا کہا کہ یا ایوہ النبی, اے نبی, کل ازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دوں, وبنات کا, اپنی بیٹیوں سے کہہ دوں, و ونسائل مومنین اور پوری امت کی عورتوں سے کہہ دو کیا ہو یغنین علیہن من جلابیبہن کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں یعنی پردہ کر لیا کریں یہ پردے کا حکم ہے یغنین علیہن من جلابیبہن یہ قرآن کا حکم ہے تو میں اس قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں ایک سے زیادہ ایک بیٹی نہیں ایک سے زیادہ ہے اچھا اب کل بیٹیاں کتنی ہوئی عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر ہوتا ہے تو منتر پر فلسفے میں دو پر ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں جمع کا اطلاق تین پر ہوتا ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اور کچھ ہو نہ ہو نبی کی تین بیٹیاں ضرور ہیں نبی کی تین بیٹیاں ضرور ہیں لیکن پوری چار بیٹیاں کہاں سے ثابت ہیں حدیث سے بخاری شریف سے مسلم شریف سے جس طرح قرآن پاک میں حکم ہے نماز کا نماز پڑھو اب نماز کی رکعتیں کتنی ہیں یہ تو قرآن میں نہیں ہے تو اگر رکعتوں کے لیے آپ حدیث کا سہارا لیتے ہیں تو تعداد پیغمبر کی بیٹیوں کی تعداد کے بارے میں نبی کی حدیث سے رہنمائی کیوں نہیں ہوتی نماز قرآن کہتا نماز پڑھو گی کہاں لکھا رکعت کا کہاں لکھا ہے ہاتھ باندھنے کا کہاں لکھا ہے کہ جناب اس طرح وضو کرنا ہے پورے وضو کا سنتوں کا کہاں ذکر ہے چار برس صرف بیان کیے ہیں باقی طریقہ کہاں ہے صلاح عربی کا لفظ ہے قرآن کہتا ہے عقیم الصلاۃ نماز قائم کرو صلاح عربی کا لفظ ہے صلاح کمانا دعا بھی ہے صلاح کمانا جنازہ کے صلاح کمانا یعنی نماز بھی ہے صلاح کمانا مخصوص عبادت بھی ہے صلاح کمانا رحمت بھی ہے صلاح کمانا درود بھی ہے یہ صلاح کے سارے معنی ہے تو ایک آدمی کہتا ہے عقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو تو آدمی دوسرا کہے کہ یار صلاح کے تو چار معنی ہیں کون سی نماز تو یہ جو پانچ نمازیں ہیں تو یہ پانچوں نمازوں کا ثبوت تو حدیث سے ہے تو پانچوں نمازوں کے لیے تو آپ حدیث کو مان رہے ہو اور جب بیٹیوں کا ذکر آتا ہے تو حدیث کا ذکر چھوڑ رہے ہو کہتے ہو جناب حدیث کو نہیں مانتے قرآن سے بتاؤ مان بیٹی تو قرآن میں بھی تو ثابت ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں زیادہ ہے تو آپ کو قرآن کی دلیل سے معلوم ہوا یا نہیں ہوا کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں زیادہ بیٹی ٹھیک ہے تو آپ بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر کی چار بیٹیاں اور میں سوال کرتا ہوں اکلی بات کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر علیہ السلام یہ جو تینوں بیٹیاں باقی تھیں یہ نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں اگر یہ نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں تو شیعہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی ان کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا عمر فاروق سے کیا کہہ کر ہوا یہ کہہ کر ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹی حفصہ رسول اللہ کی بیوی تھی میری بیٹی حفصہ رسول اللہ کی تو میرا رشتہ پیغمبر کے ساتھ تھا اپنی بیٹی کی وجہ سے میں سسر تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اب میری بیٹی حفصہ فوت ہو گئی تو یہ رشتے داری میری نبی کے ساتھ ختم ہو گئی تو میں چاہتا ہوں کہ میری نبی کے ساتھ رشتے داری باقی رہے اس لیے میں پیغمبر کی نواسی یعنی فاطمہ الزہرا کی لڑکی ام کلثوم سے شادی رشتہ پیغمبر کو برقرار رکھنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ام کلثوم سے علی المرتضیٰ جب کی بیٹی سے جو عمر فاروق کا نکاح ہوا زبردستی ہوا میں کہتا ہوں کہ تمہاری بات مان لیتے ہیں زبردستی ہوا اگر علی المرتضیٰ کی بیٹی زبردستی عمر نے اپنے نکاح میں کر لی تو پھر علی کو مشکل اٹھا کیوں کہتے ہو حاضر کروا کیوں کہتے ہو یہ کیوں کہتے ہو یا علی مدد بسوں پر لکھا ہے ویگنوں پر لکھا ہے ٹرکوں پر لکھا ہے یا علی مدد لیکن جب ان کی اپنی بیٹی کا مسئلہ آیا تو اپنی بیٹی کی وہ مدد نہیں کر سکے اور وہ زبردستی پورے پر نکاح میں لے گئے اور ویسے پوری دنیا میں کہتے ہو یا علی مدد یا علی مدد اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا اپرادھ دنیا کے اندر کوئی کسی مذہب کا نہیں ہو سکتا کہ جناب عمر کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا اور اس کا ثبوت کتابوں میں موجود ہے شیعہ اس کو تسلیم کر چکے باقاعدہ مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور یہ مولانا عبدالستار قوسوی موجود تھا آپ کو پتا ہے مولانا اسماعیل مولوی اسماعیل کا شیعہ کا ایک برادر اس نے چیلنج کیا تھا کہ جو آدمی نبی کی چار بیٹیاں ثابت کر دے میں ان کو 10,000 روپے انعام دوں گا مولانا قوسوی صاحب نے عدالت کے اندر جا کر یہ چار بیٹیاں شیعہ کی کتابوں میں ثابت کر دی اور یہ کہا کہ ہم 10,000 روپے دیا تھے اور ڈگری کروا لی اپنے آپ کو ڈگری ہو گئی ریکارڈ پر موجود ہے اسی طرح مولوی مقبول لیلمی کا قصہ بھی آتا ہے اور لڑکا قصہ ہے میرے ساتھ ایسے ہوا کہ فیصل آباد میں نے آج سے 8-9 سال پہلے ایک تقریر کی اسی
مسجد ہے دھوبی گھاٹ کے سامنے تقریر ہوئی میں کی. اس پہ یہ واقعہ بیان کیا. اس وقت سپاہی صحابہ نہیں تھی, کمزور تھے ہمارے حالات بھی, اور پولیس جس مولوی کو چاہتی تھی گرفتار کر لیتی تھی. آج کل تو ایسا موقع نہیں ہے, آج کل تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑیں گے ہمیں پکڑ لیں گے, تو اس لیے چکر کم پکڑتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا اس وقت میں نے اتنی سی بات کی, حالانکہ شیعہ کے کفر کی بات بھی نہیں تھی, اتنی بات پر ان پر پرچا ہو ختم ہو. بعد میں مجھے دو تین دن کے بعد گرفتار کر لیا, میں جیل میں رہا, اور اس کے بعد میری جب رہائی ہوئی تو عدالت میں کیس چلا. تو عدالت میں یہ جب کیس چلا تو میں نے کتابیں شیعہ کی منگوائی, تو وہاں ایک مجسٹریٹ صاحب تھے چودھری شہباز صاحب, وہ مجھے کہنے لگے کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت علی کی بیٹی کا جو فاطمۃ الزہرا کے مطلب سے ہے, فاطمۃ الزہرا کی بیٹی کا وہ نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا ہے, یہ ثابت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل. اس نے کہا کہاں سے ثابت کرو گے؟ میں نے کہا شیعہ کی کتابوں کو, شیعہ کی کتابوں کو لاؤ. چنانچہ میں ساری کتابیں لے گیا, چار پانچ تاریخ پڑھی. وکیل مجھے کہہ رہے کن چکر میں ڈال دیا, ہمارے وہاں تو زمینوں کے کیس ہیں, دوسرے کیس ہیں, یہ نکاح کا چکر میں ڈال دیا, کبھی نکاح ہوا نہیں ہوا. ایک وکیل میرا نظر ہو گیا ہماری سر پر, کیا پڑا کہ بھائی وہ دور میں ہو گیا, آپ یہاں بحث کر رہے ہو. میں نے کہا یہ حقیقت ہے, حقیقت صاف رہا ہے, اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے, اور وہ شریعت بھی بدلا ہے, اور یہ ان کے آپس کے تعلقات کا نتیجہ ہے. اگر نکاح ہوا زبردستی تو علی کو مشکل کشانا کہو, اور اگر نکاح ہوا رضامندی کے ساتھ تو پھر بھونکو نہ. ٹھیک ہے, دو باتیں. اگر نکاح ہوا زبردستی, نکاح تو مان لیا کہ نکاح ہوا, اور اگر زبردستی ہوا تو علی کو مشکل کشا کہنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے جی, کہ مشکل کشا کی لڑکی سے زبردستی کسی نے نکاح کر لیا تو مشکل کشائی کا کیا تصور ہوگا؟ ایسے الو کے پٹے ہیں تو عقل ہی کوئی نہیں. یا علی مدد کا لفظ لکھتے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ یا علی مدد کا جو لفظ ہے یہ اصل میں براہ راست اللہ کا مقابلہ, کہ یا اللہ مدد مدد تو اللہ دیتے ہیں, کبھی علی مدد دیتے ہیں, علی مدد مدد دیتے ہیں. تو جب اپنی بیٹی کے نکاح کی بات آئی اس وقت تو بیٹی کی مدد نہیں کی, چلو اس کو بھی چھوڑ. تو کربلا کی وادی میں بیٹا شہید ہو گیا, حضرت حسین شہید ہو گئے, اور تم کہتے ہو پیاس سے شہید ہو گئے, اور پیاس تھی اور پانی نہیں تھا. کیا ہوا؟ وہ ایک آدمی کی بات تھی کہ جناب کہنے لگے, وہ ایک زیادتی سے کسی نے کہا کہ یار یہ شیعہ اچھے ہیں, وہ لوگ کہنے لگا شیعہ سے زیادہ تو برا کوئی نہیں. دوسرے لگا کیسے؟ کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں کربوں بلا کے لوگوں کو, اور اس دور کے لوگوں کو بھی مانتا ہوں, لیکن میں کہنا چھ میاں کا نلکا نہیں لے سکے, بچے سارے کو آ کر لوگ کہتے ہیں چھ میاں کا نلکا نہیں لے سکے, تو بچے سارے کو آ دیتے ہیں. یعنی ایک بات نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ حضرت حسین پیغمبر کے ناطے اور حضرت حسن اور خان خاندان نبوت, ان سے سچی محبت اور سچے پیار کا کیا تقاضا, ان سے پیار کا تقاضا ہے تو ان کے ریلیشن کو, صحابہ سے ان کی محبت کو ثابت کیا جائے, کیا جائے کہ لڑائی کو ثابت کیا جائے. تو لڑائی کو ثابت کر کے آپ کیسے اپنے بدن کا ثبوت پیش کریں گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کی شہزادی کا حضرت عمر فاروق سے جو نکاح ہے, یہ جس بنیاد پر ہوا وہ بنیاد یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے خاندان میں میرا نکاح ہو. اگر وہ بیٹی ام کلثوم رسول اللہ کی حقیقی بیٹی نہیں تھی, حقیقی پیغمبر علیہ السلام کا حقیقی خاندان اور حقیقی اسوہ ثابت نہیں تھا, تو اس نکاح کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں, پیغمبر علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں, کتنی بیٹیاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ چار. اور قرآن پاک سے ثابت ہو چکا ہے کہ نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیاں, نبی کی ایک سے اور بیٹیاں کل ہیں چار. پہلی بیٹی حضرت زینب ہے. پہلی بیٹی کیا ہے؟ حضرت زینب. حضرت زینب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی, اور ان کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع عروی سے ہوا. یہ حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے اور ان کے ساتھ نکاح ہوا بڑی صاحبزادی کا, اور ان کے گھر میں تین بچے پیدا ہوئے. ایک بچہ نام رکھنے سے پہلے فوت ہو گیا, اور دوسرا بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے علی رکھا, علی بن ابو العاص, اور تیسری بچی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے عمامہ رکھا. یہ عمامہ رسول اللہ کی کیا لگی؟ کیا لگی حضور اسلام کی؟ جو زینب کی لڑکی ہے رسول اللہ کی کیا لگی؟ نواسی لگی. اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمامہ ہے, جب یہ جوان ہوئی تو اس عمامہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تھا. اور جب حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رو پڑے, کہنے لگے کہ تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں مل سکتی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے جیسی
لڑکی سے شادی کی خواہش مند ہو تو میری وفات کے بعد میری بھانجی اماما میری بڑی بہن زینب کی لڑکی اماما جوان ہو چکی ہے اس سے شادی کرنا چنانچہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی کسی اماما بنت ملال سے ہوئی. تو شیعہ سے یہ کہنا چاہیے کہ جناب یہ بتاؤ کہ حضرت علی کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت علی کی جو دوسری بیوی تو ان کو گول گول بول کر جاتے حضرت علی کی دوسری بیوی اماما ہے. کون ہے اماما؟ حضور علیہ السلام کی نواسی. تو حضور کی نواسی ہونے کے ناطے اماما نواسی ہوئی اور زینب کیا ہوئی؟ حضرت علی کی کیا ہوئی؟ ساس ہوئی. ہاں کیا ہوئی؟ زینب حضرت علی کی کیا ہوئی؟ ساس ہوئی. زینب ساس ہوئی اور اماما بیوی ہوئی اور فاطمہ نبی کی بیٹی ہوئی. تو اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی چار صاحبزادیوں میں بڑی صاحبزادی زینب علی کی ساس اور سب سے چھوٹی صاحبزادی نبی کی علی کی بیوی. ساس ہوتی ہے ماں کی جگہ پر. ساس کس کی جگہ پر ہوتی ہے؟ ماں کی جگہ پر. تو یار لوگوں نے علی کی ماں کو بلا دیا نبی کی بیٹی کو زندہ رکھا اور نبی علی المرتضیٰ کی بیوی کا ذکر کرتے ہیں اور علی کی ماں کو بلا دیا. زینب تو علی کی ماں بنی اور علی المرتضیٰ کی ماں کا ذکر ہی نہیں کرتے. تو زینب تو رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی. تو صاحبزادیاں پیغمبر کی کتنی ہیں؟ چار. چار چار میں سے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہے. کیا ان زینب کے تین بچے پیدا ہوئے؟ ایک بچہ علی بن ابی العاص، دوسرا بچہ نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، تیسری بچی اماما. دوسری بیٹی کا نکاح رقیہ کا حضرت عثمان غنی سے ہوا. ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ اس عبداللہ کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جنگ یرموک میں یہ شہید ہوا بڑا ہو کر. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بچپن میں آٹھ سال کی عمر میں مر میں چوٹ آنکھ بیماری اور بیماری پھیل گئی اور شہید ہو گئے. تو یہ دو روایات، لیکن ترجیح اس بات کو علماء نے دی ہے کہ یہ جوان ہوئے اور بعد میں اس عبداللہ کی جو حضرت عثمان غنی کا ساتھ زیادہ رسول اللہ کا نواسا تھا، اس نواسے کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی رملہ بنت معاویہ سے ہوا. یہ بھی روایت موجود ہے. تو اس بنیاد پر یہ دوسری پیغمبر کی بیٹی رقیہ اور تیسری پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم ہے. جب رقیہ فوت ہو گئی تو ام کلثوم جو ہے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ حضور کی بیٹی رقیہ، حضور علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت اور پیار تھا. جنگ بدر کا موقع جب آیا تو یہ رقیہ بڑی بیمار تھی. حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم جنگ بدر میں نہ جاؤ، تم جنگ بدر میں نہ جاؤ، بلکہ میری بیٹی رقیہ کی خدمت کرو اور ان کی تیمارداری کرو، بڑی بیمار. چنانچہ حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کے پاس رہے اور جب جنگ ختم ہو گئی بدر کی تو ادھر جنگ بدر کے بعد جنگ بدر کی فتح کی خوشی کی خبر آئی اور خبر آتے ہی دو منٹوں کے بعد حضرت رقیہ فوت ہوئی. تو حضرت رقیہ کی وفات کی خبر آئی، چنانچہ حضور علیہ السلام جب اگلے دن مدینہ منورہ پہنچے فتح کی خبر لے کر تو حضرت عثمان غنی رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے اور حضرت عثمان غنی سے جب یہ خبر حضور نے سنی تو نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے اور پیغمبر علیہ السلام نے رو کر فرمایا اللہ رقیہ سے میری راضی ہو، تو بھی راضی ہو جائے. اور حضرت زینب جو حضور علیہ السلام کی ساتھ آئی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ زینب میری بیٹی جو ہے وہ راتوں کو قیام کرتی ہے اور تیرے لیے روزہ رکھتی ہے اسے بھاگ کر. جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام زینب کی قبر میں خود اترے اور آپ نے قبر میں اتر کر پراپی قبر کے لیے دعا مانگی. تو یہ حضرت زینب کی فضیلت. حضرت زینب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا خیر البناتی زینب اور حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا گیا افضل البناتی فاطمہ. تو افضلیت جو ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے اور خیریت جو ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ حضرت زینب کی وجہ سے اماما علی کو ملی تو یہ بنائی وہ اماما آگے تک گئی اور علی بن ابی العاص جو حضرت زینب کے لڑکے تھے خانہ کعبہ کے جب بت گرانے کا وقت آیا تو یہ علی بن ابی العاص حضور کے کندھے پر سوار ہوئے. یہ نبی کے نواسے تھے، چوتھے صدی میں حضرت علی کے تھے. یہ روایت بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، تب کاتب نصاب میں بھی ہے اور ماؤن میں مولانا نافع صاحب نے اس کو نقل کیا کہ خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے جو علی نبی کے کندھے پر سوار ہوئے وہ علی بن ابی العاص تھے جن کی عمر 7 سال تھی. کتنی عمر تھی؟
وہ حضور کے نواز سے علی تھے، وہ حضور کے نواز سے علی، حالانکہ مرتبے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام بلند تھا، لیکن تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ علی بن ابی العاص جن کی عمر 7 سال تھی، حضور کے کندھے پر یہ سوار ہوئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کے 360 بت پیغمبر کے کندھے پر کھڑے ہو کر گرائے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی یہ 3 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص ابن ربیع رومی سے ہوا اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، جب رقیہ فوت ہوئی تو ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اور جب ام کلثوم فوت ہوئی، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ام کلثوم کی وفات سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو چکا تھا، اگر حضرت فاطمہ کا نکاح نہ ہوتا تو حضرت فاطمہ کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ ہوتا۔ اس حدیث کی بنیاد پر کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ماری ماری سب فوت ہوتی جاتی تو سب کا نکاح میں تیرے ساتھ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت عثمان غنی کی وہ فضیلت ہے کہ جس فضیلت کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ دنیا کا وہ آدمی ہے کہ جو دنیا میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بار دیگرے کسی کے نکاح میں آئی ہو عثمان غنی کی ذات، اور یہ فضیلت بھی عثمان غنی کو ملی۔ لیکن خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پر ایک کفر لکھا ہے، اور اس نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکرواش آدمی کو خلیفہ بنا دیا۔ نعوذ باللہ۔ اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ جس کے گھر میں آپ کی بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو وہ تو شریف کہلائے، ہم تو کہتے ہیں جناب ہمارا بہنوئی یا ہمارا داماد بڑا شریف ہے، لیکن جس کے گھر میں تیرے پیغمبر کی وہ بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹیاں بھی نبی کی اپنی مرضی سے نہ آئی ہوں بلکہ جبرائیل امین کی وحی سے آئی ہوں اور اللہ کے حکم سے آئی ہوں اور آسمانوں سے اللہ کا قرآن اترا ہو اور وحی پیغمبر اتری ہو اور وحی الٰہی کے بعد وہ بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں گئی ہو اور اس کے بعد اس عثمان غنی کو خمینی بدکرواش لکھے، تو آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو جو پیغمبر کے دور وفات کے بارے میں بدکرواش کا لفظ کہے اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام کی یہ 3 بیٹیاں اور 4th بیٹی ہے حضرت فاطمہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ۔ فاطمہ ختم سے ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد ہونے والی، اور بھی کئی اس کے معنی ہیں، اور حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے محبت تھی۔ یہ حقیقت واقعہ، حقیقت سابقہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 4 بیٹیاں 4 تھیں تو باقی 3 سے اتنا پیار کیوں نہیں تھا؟ یہ بھی بات قابل غور۔ اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں کو جب آپ نے مناظرے کا چیلنج دیا اور مناظرے کا چیلنج دے کر آپ نے مباہلہ کیا، اور مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافر سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ باہر کھلے میدان میں میں آتا ہوں اپنے بچوں کو لے کر اور میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں اگر میں سچا ہوں تو میں بچ جاؤں، تم سچے ہو تم بچ جاؤ، اور دنیا کے سامنے وہ آدمی غرق ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو جب مباہلہ پیغمبر نے کافروں سے کیا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو اس مباہلہ کے موقع پر آیت مباہلہ میں جس کا ذکر ہے، تو حضور علیہ السلام جب اپنی بیٹیوں کو لے کر گئے تو اس وقت آپ بتائیں کہ ان بیٹیوں میں حضرت فاطمہ، ان بیٹیوں میں اور کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ تھی، اگر نبی کی اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو اس کا ذکر بھی ہوتا، اس کو بھی پیغمبر اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ شیعہ کا سوال میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اور دوسری بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور کو بہت محبت تھی باقی بیٹیوں سے زیادہ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت، یہ جو مباہلے والی آیت ہے یا مباہلے کا واقعہ ہے، یہ پیش آیا ہے پیغمبر علیہ السلام کی آخری زندگی میں، نبوت کے مدینہ منورہ کی زندگی کے 9ویں سال، یہ 9ویں سال کا مباہلے کا واقعہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو 3 بیٹیاں ہیں وہ مدینہ منورہ کے پہلے 8 سالوں میں تینوں ہی موت ہوئی، کوئی زندہ نہیں تھی۔ تو بیٹی جب زندہ کوئی نہیں تھی تو مباہلے میں اور کسی کو لے جانا کیا، تو فاطمہ الزہرا کے علاوہ زندہ کوئی نہیں تھی تو فاطمہ الزہرا ہی کو لے جانا تھا، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخر میں زندہ تھی، جب حضور پر فراخی آئی، جب آپ پر خوشحالی آئی، جب صحابہ کرام پہلے فقیر اور غریب اور بہت زیادہ پیٹ پر پتھر بنا کرتے تھے،
اور آپ اس وقت موجود تھی، لیکن جب حضرت فاطمہ آخر میں حضور کے قرب میں تھی تو اس وقت فراقی کی سعادہ فراہم پر مال غریبت اتنا آیا کہ خوشحالی ہو گئی. تو خوشحالی کے وقت میں جب کسی کی اولاد میں سے کوئی ایک آخری بچہ یا بچی زندہ ہو تو اس کے ساتھ محبت ہونا یہ فطری بات ہے، فطری ہمارا. پھر وہ بچی سب سے چھوٹی ہو اور پھر ایک ہی باقی ہو، نہ تو بیٹا باقی ہو نہ بیٹی باقی ہو، تو یہ جو روایات ہیں یہ اسی بنیاد پر ہے کہ حضرت فاطمہ پیغمبر کی زندگی کے آخری دور میں زندہ رہی اور پیغمبر علیہ السلام کی سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ کو فضیلت ملی ملی ہے. میرے بھائیوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ السلام کی باقی تین بیٹیاں نہیں، وہ بیٹیاں تو پہلے بہت ہو گئی تھی اور پیغمبر علیہ السلام کے دکھوں اور تکلیفوں میں شریک رہی تھی اور ان کے فضائل کی کتابیں علیحدہ موجود ہے، ان پر علیحدہ احادیث موجود ہے، ان کا ذکر بخاری اور مسلم اور ترمذی اور دوسری کتابوں میں موجود ہے. اس لیے یہ بات دلائل سے ثابت ہو گئی کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں نبی کی چار بیٹیاں. کتنی بیٹیاں؟ اور چاروں حقیقی بیٹیاں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں جب حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بعض علماء نے لکھا ہے 18 سال. کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی؟ 18 سال. اور بعد میں اس سے کم اور زیادہ کے اقوال بھی کیے ہیں. حضرت فاطمہ کے 6 بچے. کتنے بچے؟ 6. ایک بچے کا سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں. پہلی بچی حضرت فاطمہ نے اپنی پہلی بچی کا نام اپنی بڑی بہن زینب کے نام پر زینب رکھا اور جس کا ذکر کربلا کے واقعات میں آتا ہے. دوسری بیٹی کا نام رقیہ رکھا دوسری بہن کے نام پر. تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا تیسری بہن کے نام پر. تو یہی ام کلثوم ہے جس کا نکاح انہوں نے فاروق کے ساتھ ہوا تھا. تو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے. پہلے بیٹے کا نام حضرت فاطمہ کے پہلے بیٹے کا نام حسن ہے، کیا ہے؟ دوسرے بیٹے کا نام حسین ہے، تیسرے کا نام حسین. محسن. پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام محسن. تو حضرت فاطمہ کے بچے کتنے ہوئے؟ لیکن ان تینوں بچے یہ 6 بچے ہیں کہ فضائل کا نام ہوئی. تو ان سے پہلے ایک اہم واقعہ رہ گیا اور وہ واقعہ ہے حضرت فاطمہ کی ابتدائی فضیلت کا اور نکاح علی کا. یہ وقت کیونکہ تھوڑا ہے اس لیے میں مختصر واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے طبی طور پر چھوٹی بچی ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام سے محبت تھی. 28 شعبان کو حضرت فاطمہ کی ولادت کا دن ہے. یہ قبل مدینہ اور قبل ہجرت ہے اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں اور بھی بہت ساری باتیں داخل ہیں. حضرت فاطمہ خدیجہ الکبرٰ کے بطن سے پیدا ہوئی اور حضور علیہ السلام کی حقیقی صاحبزادی ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا فاطمہ کے لفظ کا معنی یہ چیز ہے جہنم سے آزاد ہوا. حضرت فاطمہ پیغمبر علیہ السلام کے بہت زیادہ قرب میں تھی اور پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا الفاطمہ بنت امینی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور آدھا فقط آزادی. جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. یہ بھی حضور کی حدیث ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا مفہوم شیعہ غلط بیان کرتے ہیں کیونکہ غلط فہمی بات جگہوں پر ہو جاتی ہے. اس لیے میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی یہ ایک سوال ہے جس کا اس جگہ پر ذکر کرنا ضروری ہے. تو وفات سے پہلے حضور کی وفات کے بعد شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ میرے باپ کی وراثت مجھے دو. تو ابو بکر نے وراثت نہیں دی بلکہ فاطمہ الزہرا کو دھکا دیا اور جب دھکا دیا تو نعوذ باللہ فاطمہ الزہرا کا حمل ثابت ہو گیا اور بچہ ضائع ہو گیا اور فاطمہ روتی ہوئی گھر چلی گئی اور فاطمہ کے مکان کے دروازے پر پورے فاروق میں جا کر آگ لگا دی اور فاطمہ الزہرا ساری زندگی ابو بکر سے نہیں بولی. یہ شیعہ کا اعتراض جو شیعہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا لو دنیا میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ الزہرا ابو بکر کے پاس وراثت کا حصہ لینے گئی. تو آگے سے ابو بکر نے کیا جواب دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حکم کا حکم ہے نام الواش کا حکم دیا. وہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی نے آگے سے جواب میں فرمایا کہ اے فاطمہ حضور کا حکم ہے کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں ہماری وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا، ہماری وراثت علم اور حکمت ہوتی ہے اور درہم اور دینار ہماری وراثت نہیں ہوتی اور رات رکھنا اس سب کا جو ہم چیز چھوڑتے ہیں وہ سب کا ہوتا ہے، یعنی وہ بیت المال کا حق ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فدق کے باغات چھوڑے تھے نبی کی وراثت نہیں تھی، وہ بیت المال کا حق تھا، بیت المال میں وہ تنظیم نے جمع کرا دیے اس حدیث کی بنیاد پر. تو سوال یہ ہے کہ اگر پہلی بات ہے کہ حضرت
فاطمہ اس طرح جا کر ابو بکر کی کچہری میں یہ مطالبہ بھی کر سکتی کہ وہ فاطمہ الزہرا جس نے ساری زندگی چکی پیس کر بچوں کے ساتھ گزارا کیا اور پیغمبر سے غلام مانگا, نبی نے فرمایا سب کو غلام دے سکتا ہوں, فاطمہ تجھے غلام نہیں دے سکتا, تو میری بیٹی ہے. تو فاطمہ چکی پیستی رہی, وہ فاطمہ جو چکی پیستی رہی وہ پیغمبر کی بیٹی نبی کے بعد ابو بکر کی کچہری میں آ کر جائیدادوں کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ عقل کے خلاف. اور اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیق کا کیا جرم تھا؟ ابو بکر نے تو پیغمبر کی حدیث آگے سے لڑائی کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو مال نبی چھوڑتا ہے وہ نبی کی وراثت نہیں ہوتا, وہ بیت المال خراب ہوتا ہے. کیوں؟ کہ نبی پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت میں اس کا حصہ ہے اور بیت المال اس کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کی 8 بیویاں زندہ تھیں. کتنی بیویاں زندہ؟ ان کے وظائف بیت المال سے مقرر تھے اور بیت المال کو یہ وراثت دے دی گئی اور حضرت فاطمہ اور سارے خاندان نبوت اور نبی کی بیویوں سمیت سارا بیت المال کا حصہ, سارا وظیفہ ہر مہینے اور ہر سال تمام خاندان نبوت کو ملتا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ چلو حضرت فاطمہ تو اگر حصہ ابو بکر صدیق نے نہیں دیا تو حضرت فاطمہ کی تو اولاد تھی, تو حضرت فاطمہ تو بے شک فوت ہو گئی تو اولاد ان کی حضرت عمر سے حصہ لے لیتی جب وہ خلیفہ بنے. انہوں نے حصہ نہیں دیا تو عثمان غنی سے اپنا حصہ لے لیتے, عثمان غنی نے حصہ نہیں دیا تو جب چوتھے نمبر پر علی خود خلیفہ بنے تو اپنی اولاد کا خود حصہ بیت المال سے وصول کر لیتے. کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اگر بنتا تھا تو کر لیتے. تو علی المرتضیٰ نے تو وہ کام کیا جو صدیق اکبر نے کیا, جو فیصلہ صدیق نے کر دیا تھا علی نے اس کو تسلیم کر دیا, لیکن شیعہ نے آج تک وہ فیصلہ نہیں مانا. اور آج یہ حصہ بنتا تھا نہیں دیا تو حصہ بنتا تھا تو علی لے لیتے. تو میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو پیغمبر کی حدیث آگے سے بیان کروائے. میرے بھائیوں, جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی اور ان کے نکاح کا مسئلہ آیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس دور میں نکاح ایک میں سے ایک کی بجائے چار عورتوں کے ساتھ نکاح کرانا ہی کوئی عیب نہیں تھا. ہمارے یہاں آج تو دوسرا نکاح بھی عیب سمجھا جاتا ہے, حالانکہ عدم شریعت چار کی گنجائش ہے اگر آدمی انصاف کر سکے صحیح کر سکے, لیکن ماشاء اللہ دوسرے کا نام لو تو ڈنڈوں کی بارش ہو جاتی ہے, گھر کے اندر تو روٹی نہیں دوسرے ملتی. تو ماشاء اللہ ہمارے یہاں رواج ایسا ہے. اور ایسی بات ہے کہ ایک آدمی روزانہ تاخیر سے گھر پہنچتا تھا اور کبھی مرچیں زیادہ ہوتی سال میں اور کبھی جناب نمک زیادہ ہوتا, تو ایک دن کہنے لگا اچھا بھائی اللہ کرے یا میں مر جاؤں تو یا یا کیا تو انہیں ڈنڈا چک لیا. انہوں نے کہا یا یا کون مرے؟ انہوں نے کہا یا تو میں مر جاؤں تو انہیں ڈنڈا چکی بیٹھی ہے جی. ہمارے یہاں آج کل یہ ہے سلسلہ, چار سے نکاح دو سے نکاح کی کوئی بات نہیں ہے اور بغیر نکاح کے رکھنے کا ویسے رواج پڑا ہوا تھا. ایوب خان کے دور میں جب آئل قوانین پاس ہوئے تو اس وقت جناب علی قانون بن گیا کہ کوئی آدمی دوسری بیوی سے مرضی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا, یہ قانون تھا آئل قوانین میں. تو مولانا غلام آدمی بھی اسمبلی میں تھے تو ایک آدمی وزیر صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یہ قانون بہت اچھا ہے. تو مولانا غلام آدمی نے بنایا کہ تیرے گھر میں تو دو بیویاں ہیں. اس نے کہا ہاں میرے گھر میں بیوی ایک ہے, دوسری میں نے بغیر نکاح کے رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اگر بغیر نکاح کے پھر ٹھیک ہے, اگر نکاح کے ساتھ ہے پھر قانون کے خلاف ہے, اور اگر نکاح کے بغیر رکھی ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے. بالکل جائز ہے. تو ہمارے یہاں اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں. نکاح کو برا سمجھا گیا اور ویسے ہوتے ہی جناب ایسی لے گئے چپ کر کے رکھا ہے, بغیر نکاح کے رکھا تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر. حضرت ابو بکر نے بھی یہ رشتہ مانگا تھا اور حضرت عمر نے بھی کسی ذریعے سے رشتہ مانگا تھا, لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو خود ابو بکر و عمر نے کہا کہ ہمیں تو جواب نہیں ملا, تم نبی کے بھائی ہو, پیغمبر کے رشتے دار ہو, تم جا کر رشتہ مانگو. چنانچہ حضرت علی حضور کے پاس گئے, ابو بکر عمر کے کہنے پر گئے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر میں رکھے اور میں خواہش مند ہوں کہ میں آپ کے گھر میں رہوں. یہ اشارہ تھا عرب کے اندر نکاح کے خطبے کا پیغام تھا. تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کی بات سنی اور سنتے ہی فرمایا اہلاً وسہلاً مرحبا. یہ تھا اقرار, یہ تھا اعلان, یہ تھی رضامندی. حضرت علی نے واپس فرمایا کہ حضور نے 10,560 روپے 10,560 تو
10,560 روپے مہر کا حل کے بعد مت گزارا رضی اللہ تعالیٰ نے. میں یہ کہنا کہ 30 روپے جی جو عشرا کو نہیں کرے
ہے جی یہ غلط طریقہ ہوگا.
اور وہاں معاملہ ایسے ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کا تھوڑا آئی بول بھی نہیں کرتا, نازک موقع ہوتا ہے, اور کئی آدمی ویسے بالکل لوٹنگ باتیں کر دیتے ہیں.
تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شریف حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے
کہ جن بات کا پتہ نہ ہو ایسے کر دیں. تو اگر صرف آپ کو گزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار آج کے دور میں 10,560 روپے تھا,
تو اس مار میں گواہ دو تھے. گواہ کتنے تھے؟
دو گواہ تھے. ان میں پہلے گواہ حضرت ابو بکر صدیق تھے, پہلے گواہ, اور دوسرے گواہ عمر فاروق تھے. اب آپ بتائیں کہ گواہ ہو ابو بکر عمر اور خرچہ سارا ہو عثمان غنی کا, اور باراتی ہو عبد الرحمن بن عوف, طلحہ زبیر اور باقی سارے صحابی. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ شیعہ یہ کہتا ہے کہ صحابی چار پانچ کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں تھا, تو جو بارات علی کی گئی تھی کیا اس میں سارے راؤنڈ بولا کا وقت رہے؟ اس نکاح نے ثابت کیا کہ ابو بکر عمر اور عثمان اور علی ایک تھے. اس نکاح نے ثابت کیا کہ بات کو تم لہرا اور ابو بکر اور صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اس نکاح نے ثابت کیا. میرے بھائیوں جب بیٹیوں کی شادی ہوتی اس وقت مطلب عجیب ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب فاطمہ کو لہرا کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے پڑھایا تو پیغمبر اداس ہو گئے. بیٹی کی رخصت کی کہا ہوتا تو آدمی پریشان ہو جاتا. یہ فطری بات. حضرت فاطمہ کا گھر میں سامان کس نے تیار کیا؟ گھر میں ڈولی کس نے تیار کی؟ دو عورتوں نے, ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت سلمہ, سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دو عورتوں نے ڈولی تیار کی. سامان کیا تھا؟ ایک گدا تھا, ایک کھانے پینے کے کچھ برتن تھے, اور لوٹا تھا, اور ایک پیالہ تھا لکڑی کا. اسی طرح ایک چٹائی تھی. یہ سامان ہے پیغمبر کی بیٹی کا, دنیا کے سب سے بڑے سردار کی صاحبزادی کا. اور میرے بھائیوں یہ سامان گھر میں تیار کرنے والا کون تھا؟ عائشہ صدیقہ ام سلمہ سب کو رضی اللہ کا. عائشہ اور ام سلمہ مرن کا کردار ادا کر رہی ہے, اور عائشہ کا باپ ابو بکر ابو فاطمہ کے نکاح کا دور بن چکا ہے. اور شیعہ کہتا ہے عائشہ فائشہ عورت تھی اور ان بلا کافر عورت تھی. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس نکاح نے کیا ثابت کیا؟ اس نکاح کو ثابت نہیں کر سکتے. علی مرتضیٰ کی بارات پیغمبر کے گھر سے نکل نہیں سکتی جب تک صدیق عمر کے ایمان کو تسلیم کر کے ان کی بولی ان کی بارات ان کا گھر ثابت کرنا ہوگا. چنانچہ پیغمبر گھر گئے اور جب فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا عورتیں رونے لگی, عائشہ رونے لگی, ام سلمہ کی دوار سے گھر کو نکل گیا. کاش اس وقت خدیجہ کو کوڑا زندہ ہوتی, اے کاش فاطمہ کی عمر زندہ ہوتی. جب یہ کہا تو نبی کے سانسوں کا بندن ٹوٹ گیا. پیغمبر رو پڑے اور عائشہ رو پڑی, ام سلمہ رو پڑی, فاطمہ کو زہرا ہونے لگی کہ اے کاش اس وقت خدیجہ کو کوڑا زندہ ہوتی, اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر. سارے صحابہ ساری موت سے رو پڑی. بیٹیوں کی رخصتی کا مطلب ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اس منظر کو کوئی آدمی بلا نہیں سکتا. یہ نبی کی بیٹی کی کرم تھا, پیغمبر کی صاحبزادی کی رخصتی تھی. اس وقت کو دیکھو, رخصتی کو دیکھو, دباؤ کو دیکھو, اس طریقے کو دیکھو. شادی ہے, کوئی شور نہیں ہے, کوئی دن بھی نہیں ہے, اور یہاں پر جناب نکاح کم تو ہے اور ایک دن پہلے ولیمہ ہو رہا ہے. اس سے بڑا فراڈ اور جھوٹ کوئی نہیں, اور اس سے بڑی زیادتی کوئی. نکاح کم تو ہے اور آج ولیمہ. ولیمہ کہتے ہیں کس کو؟ کبھی سوچا ولیمے کا تصور کیا اسلام میں؟ کنسپٹ کیا ہے ولیمے کا؟ فرض یہ ہے کہ جب نکاح ہو کر چلا جائے, نکاح میاں بیوی گھر سے رخصت ہو جائے, اور نکاح کی خوشی میں شوہر بھی میرا نکاح ہوا, اس خوشی میں وہ آدمی دعوت کرتا ہے اپنے دوستوں کی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ولیمے میں کیا ہونا چاہیے. اسلام کے اندر ولیمے میں روٹی پکانا بھی ضروری نہیں. آپ ولیمے میں چائے بھی پلا سکتے ہیں, آپ ولیمے میں چنے بھی کھلا سکتے ہیں, آپ ولیمے میں صرف پھل بھی دے سکتے ہیں. لیکن آج کل کوئی آدمی اکیلی چائے پلائے تو جو برباد کا حشر ہوگا, یا جو اس اپنا اس کا وہ جو دلہا کا حشر ہوگا, وہ لوگ جا جانتے ہیں, لیکن یہ تکلفات ہیں جناب. مقابلہ ہوتا ہے روٹی کا مقابلہ, جناب سٹینڈوں پر مرے لڑتے ہوئے تھے, جناب سواد آ گیا جی روٹی کا, اور پھر جناب مزہ, اور میں ادھر گیا ادھر جناب شہر بلائی کو نہیں تھی, ادھر گیا جناب کچے کچے لائے سارا سوتا ہی ٹھیک تھی, اور جناب ادھر ادھر مزے کی میں نے دیکھا مرغے ایسا تھا سی جو طرح کا سی چاپ پا رہا تھا سی, تو جناب سواد رہا تھا کہ جناب کہ جناب بلاتے تھے چٹنی چنگی چار پر دن سارے شہر میں یہی شور رہتا مقابلہ ہو گیا. یہ نکاح ہو رہا ہے اس کے لیے نکاح ہو رہا ہے. ولیمہ سنت رسول ہے, اپنے دوستوں کو بلاؤ ان کی دعوت کرو جو تمہارے پاس ہے جو ٹیوشن کلاس. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. کوئی مہندی نہیں لگائی, کوئی ڈھول نہیں بجے. ہاں یہ کہا تھا میرے رسول نے, تیرے پیغمبر نے کہا عالم ہو نکاح, نکاح اعلان کر کے کرو, شور بچا کر کرو. شور بچانے کا مطلب ڈھول میں پکا نہیں, یعنی کیا مطلب کہ بارات آئی ہے یہ اعلان ہے, دنیا کو پتا چلے کہ اس لڑکی کا اس لڑکی سے عقد ہو رہا ہے, لوگوں دیکھو اس لڑکی کا اس لڑکی سے عقد ہو رہا ہے. اسلام میں نکاح کا تصور بھی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے لوگوں کے سامنے بات, اور وہ بولا. لیکن شیعہ کے ہاں جو بدا ہے اس میں نکاح نہیں ہوتا, اس میں مہر نہیں ہوتا, اس میں گواہ نہیں ہوتے, اس میں صرف پیسہ ہوتا. کتنے ٹائم واسطے آئے ہو آج ہو ٹھیک ہے دسو ٹائم چاہیے آپ کو کوئی کام نہیں. تو یہ بھی تصور ہے اسلام میں, اس کی کوئی گنجائش نہیں, متقبی اسلام میں جائز نہیں ہوا. جس بات کے جواب کی بات کرتے وہ نکاح موقر تھا جو جنگ خیبر میں حرام ہو گیا تھا, وہ الگ مسئلہ ہے. میرے بھائیوں مدعے کی کوئی گنجائش نہیں, مدعا کل سے حرام ہے, اور نکاح سنت پیغمبر ہے. حضور نے فرمایا نکاح سنتی فمن غیر عن سنتی فلیس سنتی, کہ نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے رغبت کی اس کو وہ سمجھ لے کہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. کئی آدمی کوشش کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. اب دیکھو نا ہمارا ہمارے ہاں آپشی ہے, اس بچارے کو کتنی مرتبہ کوشش بھی نکاح کی لیکن وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچی, اور ہمارے ہاں کسی نے سنجیدگی سے کوشش نہیں کی. ان دنوں کا پیسہ ہونا چاہیے, واقفیت ہونی چاہیے, مکان ہونا چاہیے. حضرت علی کے پاس کا جب نکاح ہوا حیران ہو گئے, حضرت علی کے پاس کوئی نہیں مکان نہیں تھا. حضرت علی کو مکان حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے لے کر دیا اور اس کا نام دار علی رکھا. حضرت علی المرتضیٰ کو مکان بھی طرف میں رکھ دیا, ان کے پاس تو خیر نکلے مکان نہیں تھا. اور یہاں پر جب تک پراٹ نہ ہو گاڑ نہ ہو پیسہ نہ ہو لڑکیاں بھی جاتی ہیں لڑکے بھی آ گئی. تو میرے بھائیوں ان سنتوں کو مکمل کرنا چاہیے, اور نکاح کے اندر جو غریبوں غریبوں میں کھانے کا رواج ہے کھڑے ہو کر کھاتے جانوروں کی طرح, یہ جانوروں کا شعار ہے, یہ کوئی انسانوں کی بات نہیں ہے. کھڑے ہو کر کھانا کھانا میرے بھائیوں انسان بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے, انسان مکان سے کھانا کھاتا ہے, انسان کے انسانیت کے تقابل کے خلاف ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر چلنے کی طرح کتاب بنائے, اور ہمیں مہاتما کے اس نکاح کی ان سنتوں پر ان طریقوں پر ہمیں چلائے, اور ہماری معاشرتی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دین پر چلنے والا بنائے. واقع والا الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان آج رات نہ بٹھائے دو چار منٹ ہے, میں نے ایک دو باتیں ضروری اور کرنی ہے. ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ آپ کے سامنے مدرسہ جانے والے والد کی ریل قابل ہے جس کی چھت پر کام ہو رہا ہے, اور یہ لیٹر وغیرہ بھی مکمل ہو رہا ہے. دو چار پانچ دنوں میں ان شاء اللہ یہ دوسرا حصہ لیٹر ختم ہو جائے گا. مدرسہ کے بچے بھی یہاں ریل قابل ہیں, رمضان شروع کا مہینہ ہے, سرکار سرکار اشیات سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور مسجد کی ان شاء اللہ چھت ان سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے گی. اور یہ بہت بڑا کام ہوگا کہ 25-26 مارچ کو جب ہم یہاں سامان لے کر رہا ہوگا اس موقع پر کریں گے یہ ان شاء اللہ یہ چھت کی کھل جائے گی. اور یہ بہت بڑا کام جو ہمارے لیے کئی سالوں کھڑا ہوا تھا, مسجد کا جس پر تقریباً 14 لاکھ روپیہ خرچ آ چکا ہے, یہ مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم ان شاء اللہ یہاں دار القرآن کی تعلیم وغیرہ کریں گے, اور بچوں کا سالانہ خرچہ 2 لاکھ روپیہ ہے. سرکار سرکار کی یاد سے آپ لوگ تعاون ہمیشہ کرتے ہیں, تو ان طرح کی بات سے خصوصی درخواست ہے کہ آپ مسجد زیر تعمیر ہے, اس سے بڑا کیا کون سی جگہ ہو سکتی ہے کہ آپ جہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں یہ مسجد زیر تعمیر ہے, یہاں دروازے لگ رہے ہیں, نیچے فرش بچھانا ہے, ٹوٹیاں اور ٹینکی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے, اور یہ پانی کا کوئی ایک آدمی یہ راہ کا انتظام کر سکتا ہے. اسی طرح بچوں کے لیے دار القرآن کی تعلیم ہے, اور ان کے خیال سال سالانہ خیال کا مسئلہ ہے,
یہ سب چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ دن میں بازار کا اپیل بھی کروں گا. آپ اس اپیل کے لیے تیاری کر کے آئیں اور سرکار سرکار تحقیقات سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرح سارا کام کر کے کریں. اور آج ہمارے بھائی ایک مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں. مولانا میر محمد یہ مان لیں بڑا بڑے عالم فاضل محقق ہیں. کئی کتابوں میں لکھی ہے. انہوں نے بڑا برکت وہاں بنایا ہے. میر بھائی کے پاس ایک جگہ ہے اور وہ برکت بنایا ہے. وہ مولانا یہاں تشریف کرتے ہیں. مدرسے کا نام ہے جامعہ قرآن و سنت اور کافی ساری جگہ انہوں نے وہاں خریدی ہے. لاکھوں روپے اس کے اخراجات ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سرکار سرکار تحقیقات سے مل کے فوراً مولانا امیر محمد میروانی کے مدرسے سے کام کرے. میں خود بھی وہاں اس علاقے سے لوٹ آیا ہوں اور مولانا امیر محمد صاحب بہت موقع کا بھی ہے. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں بڑی سہم پر سرکار پر مطلب. اس لیے آپ سرکار سے درخواست ہے کہ خصوصی طور پر آپ جمعہ کے نماز کے فوراً بعد مدرسے سے کام کریں. مولانا کے مدرسے سے یہ آپ کا فرض ہے اور باقی مدرسہ جانے والے لوگوں کے لیے بھی خصوصی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ کی فرض ہے. آپ کو